فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. بس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن سنایا ہمیں جا رہا ہے کیونکہ آپ تو ایسا کرنے والے نہیں تھے. کلام میں شدت پیدا کرنے کے لیے انداز اختیار کیا گیا ہے کیونکہ اگر پیغمبر کو اس کی اجازت نہیں تو باقی سب کو کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر بھروسہ کرے اور اس کو مدد کے لیے پکارے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریب ترین رشتے داروں کو ڈراؤ, یعنی دین کی تبلیغ کا آغاز اپنے خاندان سے کرو, اپنے گھر والوں سے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ توازو سے پیش آؤ, ان کے لیے اپنا کندھا جھکا دو. یعنی جو لوگ آپ کے ساتھی بنتے جائیں ان کے ساتھ دوسروں کے مقابلے میں خاص مہربانی سے پیش آؤ. یعنی پیغمبر تو سب کے لیے مہربان ہوتا ہے لیکن فرمایا جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے خصوصی مہربانی. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو, جس میں سو کر اٹھتے ہو یا نماز پڑھ کے اٹھتے ہو یا قرآن پڑھانے کو اٹھتے ہو یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے جب تم اٹھ رہے ہوتے ہو تو دیکھ رہا ہوتا ہے تم کو اب اٹھ کے کیا کرے گا. اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے, یعنی سب جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو بطور خاص دیکھا جا رہا ہوتا ہے, وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. هل انبئكم على من تنزل الشياطين لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس سے اترا کرتے ہیں. تنزل على كل افاك اثيم وہ ہر جال ساز بدکار پہ اترا کرتے ہیں. قرآن پر تو شیطان نہیں آتا, شیاطین اور جنات تو جھوٹے لوگوں کے پاس آتے ہیں, کاہنوں کے پاس. يلقون السمع واكثرهم كاذبون سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں, یعنی کچھ ادھر ادھر جنات سے خبریں منگوا لیتے ہیں اور کچھ خود جھوٹ ملاتے ہیں اور ایک ہی کئی بنا کے لوگوں کو بتاتے ہیں. اور لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ بہت سا جھوٹ تو وہ اگنور کر دیتے ہیں اور اگر اس میں سے کوئی ایک بات حقیقت کے مطابق ہو تو اس کو جنرلائز کر کے کہتے ہیں اس کو تو سب پتا ہے اور اس طرح اس کے دھندے میں آ جاتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ جو کاہنوں نجومیوں کے پاس جاتے ہیں وہ اسی طرح ان پہ اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں, یعنی ایک ان کا گیس پہ ٹھیک نکل آیا تو سو جھوٹ ان کے بنا وہ لوگ فراموش کر دیتے ہیں, وہ بات تو سچی تھی نا, باقیوں کے بارے میں نہیں سوچتے. فرمایا کہ ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. والشعراء يتبعهم الغاوون رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہتے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں, یعنی ان کی کوئی ایک راہ متعین نہیں ہوتی. شعر و شاعری کی کوئی کتاب اٹھا لے, شاعر کی گفتگو کا کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا, کبھی زمین کی بات, کبھی آسمان کی بات, کبھی ستاروں کی, کبھی سیاروں کی, کبھی کسی کی, کبھی کسی کی, یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگلے شعر میں اب کیا ہونے والا ہے. انہوں کی کل وادی یہی مون جو دل میں آتا ہے, جو خیالات میں آتا ہے, جو الفاظ کا توازن جہاں جہاں بنتا چلا جاتا ہے وہ ویسے ویسے شعر بناتے جاتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں, یعنی شعر شاعری میں تو کہتے ہیں سب سے زیادہ اچھا شعر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو, جس میں خوب مبالغہ ہو. اسی لیے ان کے کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں بجز ان لوگوں کے, سارے شاعر برابر نہیں ہوتے, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اچھے شاعر کی علامات میں سب سے پہلے ایمان, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے, یعنی صرف باتیں نہیں کی کام بھی کیا. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا, جب ان کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی, زبان پر اللہ کی یاد ہوگی تو شعر و شاعری میں بھی خود بخود جھلک آئے گی. وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا اور اگر انہیں شعر و شاعری کے ذریعے کوئی سخت الفاظ بھی استعمال کرنے پڑے تو وہ کب کیا انہوں نے, جب ان پہ ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا. اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. اب یہاں پر شعر و شاعری کے بارے میں ایک بہت بہترین نقطہ نظر دے دیا گیا ہے. شعر بذات خود یعنی شعر لفظ جو ہے وہ اچھا یا برا نہیں ہے, اس کے اندر کی اچھائی اس کو اچھا بناتی اور اس کے اندر کے خراب مضمون اس کو بیکار بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کے بارے میں فرمایا کہ ان من الشعر لحکمہ, بعض اشعار حکیمانہ بھی ہوتے ہیں. امیہ بن ابی سلف کا کلام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آمن شعره وکفر قلبه, اس کا شعر مومن ہے مگر دل کافر ہے. اس لیے چاہے اچھی بات ہے کہ کوئی شاعر کرے تو جب تک خود اس کا ایمان نہ ہو اور اس کا عمل اچھا نہ ہو وہ اچھی باتیں اس کو فائدہ نہیں دیتی. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کبھی کوئی عمارت صرف باتوں سے بنی؟ آپ کسی زمین پہ جا کے بیٹھ گئے اور کہیں باتیں شروع کر دیں اور یہاں پر یہ نقشہ بنایا جائے, یہاں کمرہ ہونا چاہیے, یہاں کچن ہونا چاہیے, یہاں چار دیواری ہونی چاہیے اور یہاں بنیادیں اس طرح کھودی جانی چاہیے اور ان پہ یوں رکھی جانی چاہیے اور ان کو سمٹ لگانا چاہیے اور آپ سارا دن بیٹھ کے تقریر کریں, شام تک عمارت بنی ہوئی ہوگی؟ نہیں, صرف گفتگو سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ اس کے ساتھ عمل شامل نہ ہو. اس لیے اگر ایک شاعر بڑے بڑے قصے بگاڑتا اور ایک مقرر بڑی بڑی تقریریں کرتا اور ایک درس دینے والا بڑا خوبصورت درس دیتا ہے لیکن اگر عملی طور پر کچھ نہیں کرتا تو وہ سب درس اس کے خلاف جاتا ہے, تو سب باتیں اس کے اوپر پلٹتی ہیں. اس لیے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ عمل کیا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے پچھلے تو شاعری میں فحش باتیں اور بیکار باتیں اور لوگوں کو بے راہ رو کرنے والی باتیں جو انتہائی ناپسندیدہ ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعر نثر سے زیادہ جلدی فرق کرتا ہے انسان کے اوپر. آپ کو کبھی مشاعرہ سننے کا یا دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا کہ ایک ایک شعر لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہنگامہ کھڑا کیے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ ایسا نہیں کوئی مصنوعی ہوتا, نہیں, ان کے دل پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب اشارہ ختم ہوتا ہے تو اس کا بھول جاتے ہیں کہ کیا سنا تھا اور اس کے بعد عمل میں کیا تبدیلی آتی, کچھ بھی نہیں. اس لیے بات وہ اچھی نہیں کہ جس قسم کی طرف لوگ جوش میں آ گئے, جذبے میں آ گئے اور نعرے لگانے لگے یا ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں اور اس کے بعد جا کے سو جائیں سختی. بات وہ عمدہ ہے کہ جو پر اثر بھی ہو اور جس کے بعد لوگوں کا عمل بدل جائے, اور یہ تاثیر قرآن و سنت کے علاوہ اور کسی چیز میں نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی بہت مختصر جامع ہوتے تھے لیکن بہت دلوں پر اثر کرتے تھے. سورۃ النمل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین, تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدى وبشرى للمؤمنین. طاسین, یہ آیات ہے قرآن اور کتاب مبین کی, ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے اس لیے وہ بھٹکتے کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, اور بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا, انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے, میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چل لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے, پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار. اے موسیٰ, یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی, جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ, ڈرو نہیں, میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو, پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے بدل لیا ہو اپنے اس فعل کو تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. یہ اشارہ ہے نا اس قتل کی طرف جو قبطی کا ہو گیا تھا. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ نو نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں پھر اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے, وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں. مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں طرح طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف وہ لشکر تھے بلکہ پورا کنٹرول بھی تھا، یعنی صرف یہ نہیں کہ لوگوں کی اور چیزوں کی بھیڑ کٹی ہو گئی تھی، پورا ڈسپلن بھی اور پورا ان کے اوپر اختیار بھی تھا ان کا۔ اب ہوا یہ، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے دلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور ہنس پڑے اور بولے، اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا صالح عمل کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ اب ایک طرف آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں مسخر کر دی گئیں، اور ایسی ایسی چیزوں پر انہیں قوت اور کنٹرول دیا گیا جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی اور کے لیے نہ تھا۔ اور پھر یہ کہ چھوٹی جیسے حقیر اور معمولی جانور نے جو بات کی وہ بھی ان کو سمجھ میں آئی، یعنی پرندوں اور جانوروں کی بولیاں ان کو سمجھ آتی تھی جو کچھ وہ کہتے تھے۔ اب قرآن نے جب یہ بتایا تو ہمارا فرض ہے اس پر ایمان لے آئے، یعنی قرآن نے بتایا اور ہم مان گئے کہ چھوٹی بولی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے عقل پرست ہیں کہ انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی زبان نہیں ہوتی ہے، زبان نہیں ہوتا، وہ کہاں سے بولتی ہے، کیا کرتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو بظاہر جب دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی ہے تو اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ چیونٹی کو معمولی چیز نہیں ہے، چیونٹی بھی چھوٹی نہیں۔ کہتے ہیں کہ چیونٹی کا سب سے پرانا فاسل جو ہے وہ تقریباً 80 ملین سال پرانا ہے، اس کی 8800 اسپیشیز ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے اندر نروس سسٹم بھی ہے، ڈائجسٹو سسٹم بھی ہے، اس کے اندر اتنی چھوٹی سی چیز میں کالونیاں بنا کے رہتی ہے، اور مکمل ویل پلانڈ شہر کی شکل میں روشن ہوا دار اور صاف ستھرے گھر ہوتے ہیں ان کے، متحد ہو کر ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتے ہیں، اپنے کالونی کی باقاعدہ حفاظت کرتے ہیں، تنہا زندہ نہیں رہ سکتی، ہمیشہ مل کر رہتی ہیں، اور پھر گروپ بنا کر خبروں کا تبادلہ کرتی ہیں۔ قربانی کا جذبہ بھی ان میں ہے، جب کھانا پاتی ہے یا کوئی چیز تو فوراً اوروں کو بلا لیتی ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کہیں ایک چھوٹا سا بھی دانہ ہو تو چھوٹیوں کی لائن لگ جاتی ہے، یہ نہیں کہ ایک اکیلی چھوٹی بیٹھ کر مزے سے کھا رہی ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر جن کی زبان نہیں مگر ان کے آگے جو ان کے آرمل سے ہوتے ہیں ان کو بجا کے یہ بات کرتی ہیں، اور اس کے اندر سے جو وائبریشن ہوتی ہے وہ ان کی گفتگو ہوتی ہے، اور اس سے آپس میں بھی کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ سائنسدان اب یہ کہتے ہیں کہ 3 سے 4 زبانیں جانتی ہیں، اور ہم صرف چونکہ ہماری عقل بھی نہیں آتا کہ چوٹی کی آواز کیسے ان کے کان کو پہنچے، کیسے بولے، اور اس کی بنیاد پر قرآن کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنگجو ہوتی ہیں خود کچھ حملے بھی کرتی ہیں، اور کالونیوں کی صورت میں ان کے درمیان باقاعدہ بعض اوقات جنگ ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ ہے کہ اپنے دشمن پر فارمک ایسڈ سپرے کرتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جنگی ٹیکٹکس جو ہے یہ اب ایجاد ہوئے ہیں، لیکن یہ ہزاروں سال سے یہ کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض چونٹیاں دوسری چونٹیوں کو غلام بھی بنا لیتی ہیں، دوسرے کے اپوزٹ پارٹی کی لا کے ان کو اپنے اس میں اور اپنی بقا کے لیے ختم بھی ہو جاتی ہیں، یعنی اور نر چونٹیاں جو ہے میٹنگ کے بعد فوراً ختم ہو جاتی ہیں، اور کارکن چونٹیاں جو ہے محنت کش اور بہت ایماندار ہوتی ہیں اور بہت کچھ کام کرتی ہیں۔ ان کے بارے میں پوری کتاب ہے ہارون یحییٰ کی، اور بہت ساری معلومات اور بھی ہیں، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے۔ صرف اتنا بتانا مقصود تھا کہ چھوٹی چیز کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی زبان میں سکھائی تھی، اور چونٹی نے جب محسوس کیا کہ لشکر آ رہا ہے سلمان کے علم میں سے، اس کا چونٹی ہے شاید پن کا کنارا ہوتا ہے یا پوائنٹ ہوتا ہے یا ہیڈ ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اس کا دماغ نہ ہو، لیکن اس کو محسوس ہو گیا کہ سلمان علیہ السلام آ رہے ہیں، یہ اس کا مطلب سنتی بھی ہے، ان کی آواز پہچان گئی اور ان کے لشکروں کی آمد پہچان گئی، اور باقی سب اپنے ایریے کے لوگوں کو خبردار کر رہی ہے کہ دیکھو اب لشکر آ رہا ہے، تم ان کے پاؤں میں آ جاؤ گے، اپنا اپنا بندوبست کر لو. کتنی عقل دی ہے اللہ نے اس جانور کو بھی، چونکہ سلمان علیہ السلام بات سمجھتے تھے تو مسکرا پڑے، ہنسنے لگے، اور فوراً ہی یہ نہیں سوچا کہ لوگ میں تو چونٹیوں کی زبان بھی جانتا ہوں، زبان جان کے لیے کوئی تکبر نہیں تھا. آج تو لوگوں کا حال کیا ہے، اگر ایک زبان سے دوسری آ گئی، انگریزی کے بعد فرینچ آ گئی، تو کہیں پورا نہیں سماتے، تکبر کے مارے برا حال ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی زبانیں آتی. لوگوں نے اس کو پرسٹیج کا مسئلہ بنا لیا کہ ہم اتنی زبانیں جانتے. سلمان علیہ السلام ان گنت زبانیں جانتے تھے، انسانی زبانیں تو کیا، جانوروں کی زبانیں، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس کے باوجود کیا کہتے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اللہ مجھے توفیق دے، مجھے قابو پہ رکھ کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں. التی انعمت علی و علی والدی، وہ نعمتیں جو تم نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی. و ان اعمل صالحا ترضا، میں ایسا نیک کام کروں جو تجھے پسند آ جائے، جو تجھے راضی کر دے. و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، پھر وہی دوستی کی بات آ گئی نا، مجھے اپنی رحمت سے صالح بندوں میں شامل کر دے. دیکھیں اتنا بڑا مقام ملا اور دعا کا موقع ملا، تو کیا دعا مانگ رہے ہیں، سارے لوگوں کا ساتھ دے، مجھے اچھی صحبت عطا کر، ان کے ساتھ ملا دے. تو نتیجی معنوں میں نیک بندے ہوتے ہیں تو ان کی دعائیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. ایک اور موقع پر سلمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ اب آپ دیکھیں ہدہد کا لشکر اتنے پرندوں میں، ایک پرندے کی کتنی تعداد ہوگی، اس میں سے ایک پرندہ نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ ایسا سسٹم تھا کہ اٹینڈنس بھی ہوتی ہوگی. کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، وہ کہاں ہے، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا، میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. یعنی غیر حاضری کی کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب پرندے بھی کچھ کام کرتے ہیں نا، تبھی ان کی پریزنس بہت ضروری تھی. کچھ زیادہ دیر میں گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہے جو آپ کے علم میں نہیں. ابھی پرندے کو معمولی نہ سمجھو، یہ سب پرندے اور جانور کیا سکھا رہے ہیں ہم کو کہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو. بعض اوقات جانوروں کے پاس بھی اللہ نے وہ علم دیا ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے. تکبر کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں کسی علم کی بنا پر. میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم شان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی وجہ سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوش نما بنا دیے اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. پرندوں کو بھی پتا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے اور کہاں ہم. سلمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. یہ ہے سمجھدار انسان کی علامت کہ ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہ کر لے، تحقیق کرے، خصوصاً جن لوگوں کے پاس بڑے عہدے اور بڑے مرتبے ہوں اور جن کے اوپر ذمہ داریاں بڑی ہوں، انہیں خاص طور پر اس معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر تحقیق کر کے کچھ اسٹیپ اٹھائیں. میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دو اور پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. اللہ تعالی علیہ و اتونی مسلمین. اب سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں. یہ ایک اچھے حکمران کی خوبی ہے کہ وہ مشورے سے کام کرے، ڈکٹیٹر نہ بن جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے علم کی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ جب وہ ملکہ تک سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک۔ اے فقیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے؟ قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ جنوں میں سے کبھی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی طلب جھپٹنے سے پہلے اسے رائے دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص قوتیں دی، اگرچہ فضیلت انسان کی ہے جنات سے بڑھ کر، لیکن جیسے چیونٹی کے پاس، دودھ کے پاس، اسی طرح جنات کے پاس بھی مخصوص قوتیں ہیں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے ذرا اعتماد جھکا دیا تھا یا ہم مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی، یعنی آلٹرنیٹ ہی نہیں تھا اس کے سامنے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے صرف اپنی قوم کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا، جب ان کو اللہ نے وسائل دیے تو دوسری قوموں تک بھی دین کا پیغام پہنچایا، اور جب وہاں پیغام پہنچا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ کتنے ہی لوگ دنیا میں ایسے ہو سکتے ہیں جن تک اگر آپ پہنچے، مسلمان پہنچے تو وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن چونکہ وہ کافر قوم میں پیدا ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے، اس لیے وہ اسی میں جیتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو یہ دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ آج ہم بہت تکبر کرتے ہیں اور بہت سمجھتے ہیں کہ اتنی ترقی ہم نے کر لی کہ شیشے جیسے فرش بنا لیے، یہ تو اس دور میں بھی اللہ نے ان کو یہ نعمت دے رکھی تھی۔ تکبر کس بات کا، کون سی چیز نہیں ہے؟ اس پر وہ پکار اچھی، اے میرے رب، میں اپنے نفس سے بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، ہے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے؟ شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے نیک اور بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں نو جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد لو کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پہ شبخون ماریں گے، پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی، اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنے قوم سے کہا، کیا تم آنکھ کو دیکھ کر بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شربت لانے کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سب جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ، ان لوگوں کے حق میں جو متبدل کیے جا چکے تھے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون۔ آپ کہیے، ہم ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔